الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فمن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں, گزشتہ منگل کو حیات المسلمین کے مقدمے میں سیدی حضرت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو کچھ لکھا ہے اس میں سے ایک بات آپ کے سامنے عرض کی تھی کہ جو شخص ایماندار ہوگا اور نیک اعمال اختیار کرے گا خواب و مرد ہو یا عورت, اس کو اللہ تعالی حیات طیبہ عطا فرمائیں گے. اور پھر حیات طیبہ کا مطلب آپ کے سامنے بیان کیا تھا, اور حیات طیبہ ان تمام کاموں پر عمل کرنے سے حاصل ہوتی ہے جن کا ذکر تفصیل سے انشاءاللہ تعالی حیات المسلمین کے اندر آئے گا. لیکن اس مقام پر حضرت نے ان میں سے دو اہم باتیں بیان فرمائی ہیں جو میں پچھلے منگل عرض کر چکا ہوں, دوبارہ عرض کرتا ہوں تاکہ ہم ان کو اختیار کر لیں. ایک یہ کہ آدمی قناعت کو اختیار کرے, اور دوسرے جو کچھ اللہ پاک نے اس کی تقدیر میں لکھ دیا ہے اس سے راضی ہو جائے, اس پر راضی ہو جائے, یعنی دل سے اس پر راضی رہے. تو جو مسلمان ایمان اور نیک اعمال کی پابندی کے ساتھ قناعت کو اختیار کر لیتا ہے اور تقدیر پر راضی ہو جاتا ہے, اس کو اللہ تعالی حیات طیبہ عطا فرما دیتے ہیں. اور حیات طیبہ کا مطلب یہ عرض کیا تھا کہ اس کی زندگی میں سکون ہوگا, उसको जिंदगी के अंदर कैफ महसूस हो, उसकी जिंदगी बड़ी मसरूर और पुर राहत होगी। अल्लाह ताला हम सबको नसीब फरमाए। दुनिया में अल्लाह पाक ने इस जिंदगी के देने का वादा फरमाया है, लेकिन ये वादा इन दो बातों के इख्तियार करने पर इंशाअल्लाह महसूस होकर मालूम होगा। चुनाचे जो अल्लाह ताला के नेक और मकबूल बंदे हैं उनको इस दुनिया में बड़ी आफियत की जिंदगी नसीब होती है, बड़ी राहत की जिंदगी नसीब होती है, बड़ी इज्जत की जिंदगी नसीब होती है, बड़े सुकून की जिंदगी नसीब होती है। हमें भी ये जिंदगी हासिल हो सकती है, मगर उसी तरह जैसे उनको हासिल हुई। उन्होंने ईमान के साथ साथ आमाले सालिहा को भी अपनाया और अल्लाह ताला की तकदीर पर भी राजी रहे और कनात को भी अख्तियार फरमाया। इनको अख्तियार फरमाया था, अल्लाह ताला ने उनको बेहतरीन जिंदगी नसीब फरमाई। हम भी अगर चाहें तो हम भी इन चीजों को इख्तियार करके अपनी जिंदगी पुर राहत और पुर आफियत बना सकते हैं। और इस आयत में जो मैंने अभी तिलावत की है, इसमें अल्लाह जल्ला शानू ये फरमा रहे हैं कि वमन आरज़ा अन ज़िक्री, और जो मेरी नसीहत से एराज करेगा, फ़इन्न लहू मईशतन ज़नकन, तो उसके लिए क़यामत से पहले क़ब्र में भी और दुनिया में भी तंगी का जीना होगा, तंग जिंदगी उसको हासिल होगी, परेशान कुन जिंदगी उसको हासिल होगी। और कयामत के दिन हम उसको अंधा करके उठाएं। तो हजरत रहमतुल्लाह अलैह ने इस आयत के तहत फरमाया है कि दुनिया में भी और कब्र में भी काफिरों को, अल्लाह के बागियों को, फासिकों को और नाफरमानों को दुनिया में भी जो जिंदगी हासिल होगी उसमें सुकून नहीं होगा, उसमें राहत नहीं होगी, उसमें सुरूर और कैफ नहीं होगा। उनको दुनिया में भी तंग जिंदगी हासिल होगी और कब्र में भी ऐसी उनको जिंदगी हासिल होगी, क्योंकि दुनिया से ज्यादा कब्र का अजाब है। अल्लाह बचा, कब्र में तो काफिरों के लिए, फासिकों के लिए, नाफरमानों के लिए अजाब है, पर अजाब तो तकलीफ का नाम है, मुसीबत का नाम है, परेशानी का नाम है, और ऐसी तकलीफ कि उसका हमें तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तो उनको न दुनिया में सुकून होगा, न कब्र के अंदर सुकून होगा। तो हजरत ने फरमाया कि इनको जो दुनिया में ऐसी जिंदगी हासिल होगी उसकी वजह भी ये दो बातें होंगी। इसकी वजह भी यही दो बातें होंगी
ایک تو انہیں قناعت نصیب نہیں ہوگی، دوسرے تقدیر پر وہ راضی نہیں ہوں گے، کیونکہ میں نے عرض کیا تھا کہ قناعت اگر آدمی اختیار کر لے جس کا حاصل یہ ہے کہ جو کچھ اللہ پاک نے دیا ہے وہ اس پہ راضی ہو دل سے، اور یہ مطلب نہیں ہے کہ دعا بھی نہ کرے اور ضرورت ہے تو مزید کی کوشش بھی نہ کرے، یہ مطلب نہیں ہے قناعت کا. قناعت تو دل کا ایک عمل ہے کہ دل میں آدمی یہ سوچے کہ جو کچھ اللہ پاک نے مجھے دے دیا میں اس کے بھی لائق نہیں، میں اس کے لائق ہی نہیں تھا، میں اس کا مستحق ہی نہیں تھا، میں اس کا حقدار ہی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے دے دیا اور بہت دے دی. دل میں اس پر راضی ہو جائے وہ اس کو کہتے ہیں قناعت. جب آدمی زیادہ کی حس نہیں کرتا اور جو کچھ ملا اس پہ راضی ہو جائے تو سکون ہو جاتا ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے سکون رکھا ہے، اس میں غریب سے غریب آدمی کو بھی سکون مل جاتا ہے، درمیانہ درجے کے آدمیوں کو بھی سکون ہے. مالدار اگر حریص نہیں ہے قانع ہے اس کو بھی سکون مل جائے گا، اور دوسرے آدمی کو تشویش ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے طبیعت خلاف پیش آنے کی وجہ سے، مرضی خلاف جب کوئی بات پیش آتی ہے آدمی پریشان ہو جاتا ہے. ہر آدمی چاہتا ہے میں صحت مند رہوں، بیماری پیش آ گئی تو پریشان ہو جاتا ہے. ہر آدمی چاہتا ہے کہ میرا روزگار لگا رہے، روزگار چھوٹ گیا ذریعہ معاش جاتا رہا، پریشانی ہونی. چاہتا ہے کہ میری اولاد زندہ رہے، اس کا انتقال ہو گیا. کون چاہتا ہے کہ اس کے ماں باپ مر جائیں؟ ہر آدمی خواہش ہوتی ہے کہ میرے ماں باپ سدا زندہ رہیں، لیکن انتقال ہو گیا. مرضی خلاف جب کوئی بات پیش آتی ہے تو آدمی کو صدمہ ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، غم ہوتا ہے. پھر ایک صدمہ ہوتا ہے تبھی ایک ہوتا ہے عقلی. اگر آدمی تقدیر پر راضی رہنے کی عادت ڈال لے، اور جو عام طور پر مومن کو الحمدللہ تقدیر پر ایمان ہوتا ہی ہے، بس یہ کہ اس کا استحضار کرنا شروع کر دے، تو خلاف طبیعت پیش آنے پر عقلی طور پر آدمیوں کو غم نہیں ہوتا. طبی طور پر تو غم ہونا چاہیے، انسان کو انسان ہے، دیوار تھوڑی ہے. اور اصل غم وہ ہے جو عقلن ہوتا ہے، تبن غم تو ہمیشہ کم ہوتا ہے اور تھوڑا ہوتا ہے، اور وہ آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے. جو جو وقت گزرتا جاتا ہے آدمی مصیبت کو بھولتا جاتا ہے اور غم ہلکا ہوتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ غم غائب ہو جاتا ہے. رات میں ہوتا ہی نہیں ہوتا ہمارے ساتھ اس طرح سے. تو مومن جو ہے وہ تقدیر پر ایمان رکھنے کی وجہ سے، پر ایمان کے ساتھ ساتھ اگر اس کا عمل بھی اس کے مطابق ہو جائے تو عقلاً کوئی غم نہیں ہوتا، نہ کسی کے مرنے پر، نہ بیماری پر، نہ نقصان ہونے پر، نہ اولاد کے مرنے پر، نہ کسی نقصان کے ہو جانے پر، کسی چیز پر بھی اس کو عقلاً کوئی غم نہیں ہوتا. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی لکھا میرے حق میں، اللہ تعالیٰ حاکم بھی ہے، اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہے، وہ جو کچھ بھی بندے کے حق میں کرتے ہیں 100% صحیح کرتے ہیں. بلکہ وہ بس اس کا حال تو اس کے مزداق ہوتا ہے کہ جدھر مولا ادھر شاہ دولا، اس کا مزداق ہوتا ہے. بلکہ تھانی رحمۃ اللہ علیہ تو اس کی یہ مثال دیتے ہیں کہ اس کی ایسی مثال ہے جیسے کسی شخص کا کوئی نہایت ہی محبوب سے محبوب بندہ عرصے سے غائب تھا، اور یہ اس کو ہمیشہ یاد کرتا رہتا، تلاش کرتا رہتا کہ یہ میرا پیارا دوست کہیں مل جائے تو میں اس سے ملوں، اس سے بات کروں، اس سے خیریت پوچھوں کہ وہ کس حال میں ہے. ایک دن کیا ہوا کہ اچانک کسی نے پیچھے سے آ کر کے کولی بھر لی, یعنی پیچھے سے اس کے دونوں آنکھوں پر ہاتھ رکھا اور جناب اس کو زور سے بھیج لیا, اس سے زور سے بھیجا کہ اس کی جناب پسلیاں درد کرنے لگی. اور یہ جھنجھلا ہے, کون ہے کون ہے, کس نے کون کر رہا ہے, یہ اتنی تکلیف کیوں پہنچا رہا ہے, کون ہے یہ؟ اب جناب جو ہلا جلا تھا اس کو جس نے محسوس کیا, یہ تو میرے دوست ہے جس کی مجھے تلاش کر, یار اور دبا دے, اب اور دبا بھائی, کہاں تھا ابھی تو کہتا میں مر رہا ہوں, کیوں دبا رہا ہے بھائی, کون ہے بھائی, فون کا مجھے تھا کہ تکلیف ہو رہی ہے مجھے, چھوڑ مجھے. اور جب پتہ چلا کہ وہی دوست ہے جس کو میں ڈھونڈ رہا تھا, اور وہی محبوب ہے جس کی مجھے تلاش تھی, اب جناب اور مزید کمر اس کے پیٹ سے لگا رہا ہے, اور اسے اور کہہ رہا ہے اور دبا بھائی, جتنا دبا یہ کم ہے, اب مزہ آ رہا ہے. ایسی مومن کو جس کا رضا بالقضاء پر عمل ہو, تو اس کو جب یہ استحضار ہو جاتا ہے کہ سب من جانب اللہ ہو رہا ہے, بس وہ خوش ہو جاتا ہے, راضی ہو جاتا ہے عقلا. اور طبعا غم ہونا چاہیے اعتدال کے ساتھ, کہ اس پر بھی صبر کر کے اجر و ثواب کماتا ہے, تو دونوں ہاتھ سے کمانا ہو گیا, تو نہ کوئی غم, نہ کوئی پریشانی, نہ کوئی تکلیف, نہ کوئی دکھ. بلکہ جن کو اللہ تعالیٰ کی عشق و محبت, اللہ تعالیٰ کا عشق اور اس کی محبت نصیب ہوتی ہے, ان کا تو یہ حال ہوتا ہے کہ نصبت نصیب, نہ شبد نصیب دشمن, کہ شبد ہلاک تھے اغست, سر دوست کا سلامت کہ تو خنجر آزمائی. کہ کسی دشمن کو بھی یہ نصیب نہ ہو کہ اے محبوب تمہارے تلوار اس کے اوپر چلے. ہماری گردن حاضر ہے, تلوار کی دھار دیکھ لیں تو اس پہ چلا کے دیکھ لیں. اور اردو میں یہ شعر ہے کہ نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے, یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے, نکل جائے دم تیرے قدموں کے نیچے, یہی دل کی حسرت یہی آرزو ہے. جیسے کہ عاشق یہ شعر کہتا ہے, ایک عاشق یہ شعر کہتا ہے, ایک ہوگ سے دل میں اٹھتی ہے, ایک درد سا دل میں ہوتا ہے, میں رات کو اٹھ کر روتا ہوں جب سارا عالم سوتا ہے. اب اس کو رات کو اٹھنا جو ہے وہ جو عام لوگوں کے لیے شاق ہے وہ اس کے لیے آرام آسان ہے, اس کے لیے بالکل آسان. تو جب رضا بالقضاء کا استحضار ہوتا ہے تو پھر اس پر عمل کرنے والے کو کوئی تکلیف نہیں رہتی, یعنی تکلیف عقلن نہیں رہتی. سکون ہو جاتا. اور اللہ کے نافرمان کو, اللہ کے باغی کو, فاسق و فاجر کو عام طور پر یہ بات حاصل نہیں ہوتی, تو اس کی پریشانی کی کوئی انتہا نہیں, اس کے صدمے کی کوئی حد نہیں ہوتی. بس مومن کو تو یہ کہہ کر صبر آ جاتا, بھائی میرے قسمت میں ایسے لکھا تھا, کہتے بھائی اللہ نے ایسے لکھا تھا, ہو گیا بھائی, اب اس کی صبر کرو آخرت میں ثواب ملے گا. اسی سے اتنا سکون ہو جاتا ہے کہ دیکھتے دیکھتے تبھی غم بھی آدمی ختم ہو جاتا, اور جس کو نصیب نہیں وہ خودکشی کر لیتا. کتنے واقعات خودکشی کے آپ کرتے رہتے ہیں, اخبارات میں آتے رہتے ہیں, یہ صدمہ اور غم برداشت نہ ہونے کی وجہ سے. ہمارا سرمدر ہے کہ کسی مدرسے کے کسی طالب علم کے بارے میں نہیں سنا ہوگا کہ اس نے خودکشی کی ہے, کبھی کسی مدرسے دینی مدرسے کے طالب علم کے بارے میں نہیں سنا ہوگا کہ اس نے خودکشی کر لی. ہاں اسکول اور کالج کے لڑکوں کے بارے میں آپ سنتے رہیں گے کہ فلاں نے خودکشی کر لی، فلاں نے خودکشی کر لی. یہ دنیاوی تعلیم یافتہ لوگ ہی زیادہ تر خودکشی کرتے ہیں. اس کی وجہ یہی کہ ان میں عام طور پر نہ قناعت ہوتی نہ رضا بالقضاء پر عمل ہوتا ہے. تو اس آیت میں جو فرمایا گیا ہے کہ اللہ کے نافرمانوں کو دنیا میں بھی تنگ زندگی ہوگی، اس کی وجہ یہ ان کی زندگی میں راحت نہیں ہوگی، سکون نہیں ہوگا، چین نہیں ہوگا، آرام نہیں ہوگا، راحت نہیں ہوگی. ایک تو اس وجہ سے قناعت حاصل نہیں، اور دوسرے اس وجہ سے کہ رضا بالقضاء حاصل نہیں. رضا بالقضاء پر مجھے قصہ یاد آ گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام سفر کر رہے تھے دریائے کنارے، چلتے چلتے ایک جگہ پہنچے تو عجیب و غریب ماجرا دیکھتے کہ دریائے کنارے ایک مسلمان اور ایک کافر جال کے ذریعے مچھلیاں پکڑ رہے ہیں. مسلمان بسم اللہ پڑھ کے، اللہ کا نام لے کے، آتی خوشی پڑھ کے، دم کر کے پانی میں اپنے جال ڈال رہا ہے، اور دیر تک اس کو ہلا جلا کے نکالتا ہے تو نہ مچھلی نہ مچھلی کا بچہ، بالکل اس کا جال خالی آ رہا ہے، جیسا ڈال رہا ہے ویسے ہی آ رہا ہے. اسے قریب ہی کافر بیٹھا ہوا ہے، وہ اپنا جال ڈالتا ہے اور میں بتوں کا نام لے کر ڈال ڈالتا ہے، جب جال کھینچتا ہے تو مچھلیوں سے بھرا ہوا نکلتا ہے. کبھی تو اتنی مچھلیاں آتی ہیں کہ وہ دوسروں کو بلانا پڑتا ہے، کبھی ذرا آؤ ذرا جال کھینچواؤ میرے سے کھینچنے جا رہا ہے، اتنی مچھلی آ گئی. اور اس کے مچھلیوں سے ٹوکرے بھرے ہوئے مچھلیاں چل رہی ہیں اور مسلمان کی ٹوکری بھی نہیں بھری. آپ دیکھ رہے ہیں دوسرے، اور یہ اپنے آنکھوں سے یہ ماجرا دیکھ رہے ہیں اور تعجب فرما رہے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالیٰ کا کیا معاملہ ہے ان کے ساتھ. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو اللہ کے نام پر مچھلی کا، جو اللہ کے نام پر جال ڈال رہا ہے اس کا جال مچھلی سے بھرا ہوا ہونا چاہیے، اور جو کافر ہے وہ تو نافرمان ہے، فاسق ہے، باغی ہے، اس کا جال خالی نکلنا چاہیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، پروردگار میں یہ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، لیکن آپ حکیم ہیں، آپ جو کچھ کر رہے ہیں حکمت کے مطابق کر رہے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے صحیح ہو رہا ہے، لیکن حقیقت حال کیا ہے وہ تو آپ ہی جاننے والے ہیں، اگر آپ بتلا دیں تو مزید میرے ایمان میں اضافہ ہو جائے. اللہ جل شان نے فرمایا کہ عیسیٰ تم اوپر نظر اٹھاؤ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اوپر نظر کی تو ساتویں آسمان پر عرش کے نیچے جنت نظر آئی، کیونکہ جنت ساتویں آسمان پر. اس جنت میں اس مسلمان کا محل نظر آیا جو یہاں دنیا میں مچھلی پکڑ رہا تھا اور اس کا جال مچھلیوں سے خالی نکل رہا تھا، اس کا محل نظر آیا، اور اس محل کے صحن کے بیچوں بیچ پانی کا ایک تالاب نظر آیا جو مچھلیوں سے بھرا ہوا تھا. مچھلیاں اس میں گھوم رہی تھی. اللہ پاک نے فرمایا کہ ایسا یہ محل اس شخص کا ہے جس پر آپ کو ترس آ رہا ہے، جس مسلمان پر آپ کو ترس آ رہا ہے کہ ہائے اس کا جال مچھلی سے خالی آ رہا ہے، یہ ہمارے نام لے کر کے مچھلی پکڑنے کے لیے جال ڈال رہا ہے, وہ خالی آ رہا ہے, یہ صبر کر رہا ہے, ہم اس کے حصے کی مچھلیاں یہاں تالاب میں جمع کر رہے ہیں جنت میں, جب یہاں آئے گا تو اپنی مچھلیاں دے دیں. آپ کو زیادہ خیال ہو رہا ہے تو آپ اس سے پوچھ لو ہم یہاں دنیا میں بھیج دیں. یہ دیکھ رہا بڑے خوش ہوئے کہ ارے بھائی یہ تو بہت بڑھیا کام ہو رہا ہے. پھر اللہ پاک نے فرمایا اے عیسیٰ نیچے دیکھو. عیسیٰ علیہ السلام نے نیچے نظر کی تو ساتھی زمین کے نیچے جہنم نظر آئی, کیونکہ جہنم ساتھی زمین کے نیچے, اور اس میں دیکھا کہ وہ کافر کا وہ ٹھکانہ نظر آیا جو دنیا میں ان کے سامنے بیٹھا ہوا مچھلی پکڑ رہا تھا اور اس کے مچھلی کے جال بھرے ہوئے نکل رہے تھے, اور دیکھا کہ اس کے جہاں جہنم میں اس کا جگہ وہاں پر ایک تالاب ہے اور اس تالاب کے اندر جناب سانپ بچھو کیڑے مکوڑے بھرے ہوئے ہیں ڈسنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں. جب جہاں سے دنیا سے جائے گا تو اس طرح سے دوزخ میں جائے گا, وہاں اس کے سانپ بچھو ڈسیں گے. اب دیکھو تو بالکل صحیح ہو رہا تھا. آپ اس مسلمان کے پاس گئے, اس کو سلام کیا, آپ نے تعارف کرایا تو وہ تو بیچارہ گس گیا بالکل, حضرت میری قسمت کام ہے آپ کی زیارت کرو, اللہ نے آج آپ کو بھیج دیا, آپ کی زیارت ہو گئی, مدتوں سے میں آپ کی زیارت کو ترس رہا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ واقعہ بھی اس کو بتایا کہ بھائی میں نے اس طریقے سے تمہارا جب یہ حال دیکھا تو مجھے تمہارے حال پر بڑا ترس آیا, تو میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تو اللہ پاک نے یہ دکھایا. حضرت میں اس قابل تھا, اللہ تعالیٰ کی مہربانی ان کی رحمت سے. اگر تم کہو تو بھائی تمہاری مچھلیاں بجائے جنت میں جمع کرنے کے دنیا میں بھیج دیں, نہ حضرت میں تو وہیں لوں گا, مجھے آنی چاہیے, میں یہاں کون سے بھوکا مروں, بچپن سے اب کھاتے ہی آ رہا ہوں, آج جالی خالی جال خالی تو کیا ہوا, کہیں اور سے اللہ پاک پہنچا دیتے ہیں روزی تو مجھے روز ملتی, آج تک کبھی بھوکا نہیں مرا, میں اپنی ماں کی مچھلیاں کیوں کھاؤں. اب ظاہر میں تو دیکھو کیسی تکلیف کی چیز ہے, لیکن دیکھو اس کو کتنی راحت ہو گئی, وہ اس کو تیار ہو کہ نہیں میری مچھلیاں وہیں رہیں تو مجھے یہاں نہیں چاہیے. وہ صبر کا اجر ہے جو وہاں دکھایا گیا تھا, ہر نیک عمل کا اجر ایسی آخرت میں مومن کو. تو وہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پہ راضی ہوا نہیں ہوگا. رضا بالقضا جو ہے اللہ کے باغیوں کو, نافرمانوں کو, فاسقوں کو, فاجروں کو, کافروں کو نصیب نہیں ہے. جب نصیب نہیں ہے تو ان کی زندگی میں سکون بھی نہیں ہے, آرام بھی نہیں ہے, راحت بھی نہیں ہے, دنیا کی زندگی بھی ان کی تنگ اور قبر کی زندگی بھی عذاب سے پر اور آخرت میں بھی عذاب ہی عذاب, تکلیف ہی تکلیف. اس لیے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ راحت کی زندگی حاصل کرنے کی کوشش کرے, تنگ زندگی سے بچنے کی کوشش. اس زمانے میں حیات طیبہ پر رہا زندگی ان کا ہے, اس لیے کہ خناعت اختیار کرنا, رضا بالقضا پر عمل کرنا اور باقی شریعت کی پاسداری کرنا, گناہوں سے بچنے اہتمام کرنے والے بہت کم ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرمائے. اب تو یہ زمانہ فسق و فجور کا ہے, نافرمانی کا ہے, نمازیں نہ پڑھنے کا ہے, بد نگاہی کا ہے, بد زبانی کا ہے, غیبتیں کرنے کا ہے, جھوٹ بولنے کا ہے, کم تولنے کم ناپنے کا ہے, ناچنے گانے کا ہے, فلمیں دیکھنے دکھانے کا ہے, ناجائز پروگرام دیکھنے دکھانے کا پروگرام ماحول ہے آج کل. لوگ سمجھتے ہیں اس میں بڑا مزہ آتا ہے, اس میں بڑا مزہ آتا ہے, اس کو دیکھ لو, اس کو دیکھ لو, یہ پڑھ لو, وہ دیکھ لو, اس کسی سے بھی سکون نہیں آتا, کسی سے بھی راحت نہیں آتی, کسی سے بھی آرام نہیں ہوتا, کسی سے بھی اطمینان نصیب نہیں ہوتا. کیونکہ یہ چیز ہے نہیں اطمینان و سکون کی. جتنا آدمی گناہ کرتا جاتا ہے اس کی بے سکونی میں، بے قراری میں، بے چینی میں اضافہ ہی ہوتا چلا جاتا ہے. حضرت نے یہاں پر ایک اشکال بھی دور فرمایا کہ یہاں پر عام طور پر بعض لوگوں کے ذہن میں ایک اعتراض اور اشکال پیدا ہو جاتا ہے کہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے باغی ہیں ان کو دنیا میں سکون کی اور سرور والی زندگی نصیب نہیں ہوتی، ہم تو دیکھتے ہیں کہ وہ تو بڑے مالدار، بڑے لکھپتی، کروڑ پتی، ارب پتی ہوتے ہیں. گاڑی دیکھو تو ایک سے ایک اعلیٰ، بنگلہ کوٹھے دیکھو تو نہایت لاجواب، شاہی محل کی طرح خوبصورت، لمبا چوڑا، ہر قسم کی ہریالی، سبزہ اندر، پھلدار پھولدار پودے اندر، کمرے دیکھو تو نہایت خوبصورت اور اعلیٰ سے اعلیٰ فرنیچر، اے سی لگا ہوا، ہر جگہ راحت ہی راحت کا سامان موجود، آنا جانا ہوائی جہاز سے، چلنا پھرنا اعلیٰ اعلیٰ گاڑیوں کے اندر، بڑی بڑی ان کی ملیں، کارخانے، اور جناب دولت کی ریل پہ. پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ ان کو سکون کی زندگی نصیب نہیں؟ اس کو بھی حضرت نے واضح فرمایا کہ بھئی دو چیزیں الگ الگ ہیں، ایک راحت اور ایک سامان راحت. راحت تو سکون قلب کا نام ہے، سامان راحت دوسری چیز ہے. سامان راحت میں روپیہ بھی ہے، پیسہ بھی ہے، اولاد بھی ہے، دوست احباب بھی ہیں، اقارب بھی ہیں، بنگلہ کوٹھی بھی ہے، کار پار بھی ہے، سارے دنیا کے جو سب سامان ہیں سارے راحت کا سامان اور اسباب راحت کہلاتے ہیں. دونوں بالکل الگ الگ ہیں. کبھی انسان کو راحت حاصل ہوتی ہے، راحت کا سامان کچھ بھی نہیں ہوتا. راحت کوٹ کوٹ کے بھری بھی ہوتی ہے. اور کبھی راحت کا ساز سامان خوب ہوتا ہے، جیسے بڑے بڑے بادشاہوں کو بھی حاصل ہوتا ہے دنیا کے اندر، مالداروں کو، امیروں کو، دولت مندوں کو یہ بات نصیب ہو جاتی ہے، لیکن راحت کا نام و نشانی نہیں ہوتا. ان سے تنہائی میں مل کر دیکھو تو پتہ چلے گا وہ کتنے پریشان ہیں. نہ رات کو نیند، نہ دن کو سکون، حیران پریشان. 99% مالدار لوگوں کا یہی حال ہوتا ہے. جب چاہو جہاں چاہو تجربہ کر کے دیکھ لو. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سامان راحت بھی ہوتا ہے اور راحت بھی ہوتی ہے، دونوں جمع ہو جاتے ہیں. تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ جو اللہ کے نیک و فرما بردار بندے ہوتے ہیں ان کی دو قسمیں ہوتی ہیں، بعض امیر بعض غریب. جو غریب ہوتے ہیں ان کے پاس آسمان اسباب راحت تو نہیں ہوتے، لیکن راحت ان کو پوری پوری نصیب ہوتی ہے. بے شمار واقعات، اب وقت نہیں ہے جو میں واقعہ سناؤں آپ کو. اور بعض اللہ کے نیک بندے امیر ہوتے ہیں تو مالداری کے اندر بھی اللہ تعالیٰ ان کو راحت بھی عطا فرماتے ہیں، اسباب راحت بھی عطا فرماتے ہیں، دونوں کو اللہ تعالیٰ جمع کر دیتے ہیں. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آسمان اسباب راحت تو پورے ہیں، کوئی کمی نہیں ہے راحت و سکون لانے والی چیزوں کی، کوئی کمی نہیں ہے، ہر چیز پوری طرح میسر ہے، لیکن راحت کا وہاں نام و نشان بھی نہیں ہوتا، سکون نہیں ہوتا، سرور نہیں ہوتا. یہ اکثر دنیا داروں اور اللہ کے باغیوں اور نافرمانوں کے ساتھ ہوتا ہے. ایمان اور حضرت نے یہ بھی لکھا ہے کہ راحت ہوتی وہ من جانب اللہ ملتی ہے، اسباب راحت سے راحت نہیں ملتی. یہ بالکل ایسا جیسے کہ دوا سے شفا نہیں ملتی، دوا میں تاثیر ہوتی ہے، شفا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی. بعض مرتبہ آدمی خوب دوائیں کھاتا رہتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، مرض بڑھتا گیا جو جو دوا کی میں نے، اور کبھی بغیر دوا کی شفا ہو جاتی. اللہ تعالیٰ چاہیں تو خاک بھی کشتہ بن جائے، یعنی دوا کام کرے، اور نہ چاہیں تو کشتہ بھی خاک ہو جائے کہ بے اثر ہو جائے. ایسے کہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں تو اپنے رحمت سے جس کو چاہتے ہیں راحت عطا فرما دیتے ہیں. یہ راحت کوئی ایسا سامان نہیں ہے کہ بازار میں بکتا ہوں وہاں سے خریدر کے لے آؤں، ایسی کوئی چیز نہیں. یہ تو خاص اللہ تعالیٰ اپنے پاس سے عطا فرما دیتے ہیں. شفا خاص اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے، کسی ڈاکٹر کی بس کی بات ہے. اور یہ راحت ملتی ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت، قناعت اور رضا بالقضاء اپنانے پر، گناہوں سے بچنے پر. اگر ایسا کرے تو چاہے اس کے ساتھ ایک بھی سامان کچھ بھی سامان راحت نہ ہو، سکون ہی سکون، راحت راحت، عزت عزت، عافیت عافیت. لوگوں نے اپنی ناسمجھی کی وجہ سے سامان راحت کو راحت سمجھا ہوا ہے، یہ غلط فہمی. لہذا وہ رات دن کمانے میں، رات دن کیا کہتے ہیں دولت جمع کرنے میں اور اپنی من چاہی کرنے میں، تمام سامان کے جمع کرنے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن جتنا جمع کرتے ہیں اتنی پریشانیوں میں اضافہ ہوتا ہے. محل ایسا عالیشان، ہر چیز خوبصورت، لیکن جناب صاحب کو پیٹ میں درد اٹھا ہوا ہے تو کیا مزہ آئے گا اس میں. حضرت علی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ میں ایک نواب صاحب کا قصہ لکھا ہوا ہے. ایک نواب تھے، بڑے مقل تھا، رہنے کی جگہ جو تھی باقاعدہ ان کے قلعے کی شکل میں تھی، قلعے کے اندر رہتے تھے، اندر ان کا محل تھا. اچھا خاصی نوابی بھی بادشاہ سے کم نہیں ہوتی، لیکن نواب صاحب جو تھے وہ بیچارے ذوف معدہ کے مریض تھے، اور ان کو ڈاکٹر نے یہ کہا ہوا تھا کہ 24 گھنٹے میں بس ایک تولہ قیمہ ابال کر اور باریک کپڑے میں لپیٹ کر بس چوس لیا کریں، یہ آپ کے ذرائع ہے، اس سے زیادہ کھا نہیں سکتے، ہضم نہیں کر سکتے. تو جس سے غذا اتنی ہوگی اس کا کیا حال ہوگا بھائی؟ اور نوکر بھی ہیں، چاکر بھی ہیں، جانور بھی ہیں، تو ہر چیز میں پہلے میں کیا چیز نہیں ہوتی، ہر چیز ہوتی ہے بھائی. لیکن نواب صاحب کے بیچاروں کی حالت یہ، ایک دن وہ اپنے قلعے کی دیوار پر گھوم رہے تھے اور باہر کا منظر دیکھ رہے تھے، تو دیکھا دوپہر کے وقت کہ ایک مزدور آیا کھیت میں سے کام کر کے، اور جناب وہ آرام کرنے کے لیے، کھانا کھانے کے لیے آیا، اور اس کے ہاتھ میں پانی کی ایک لٹیاں اور ایک پوٹ کپڑے کی. اس نے پانی کی لٹیا جو ہے وہ سامنے رکھی اور اپنا کپڑا کھولا اور اس میں سے دو روٹ نکالے. حضرت نے اپنے سے روٹ روٹ کہتے ہیں موٹی روٹی کو، دو موٹی موٹی دو روٹیاں نکالی اس نے، اور ایک موٹی ساری پیاز نکالی، اور ایک مکے سے پیاز کو اس نے توڑا، اور جناب پیاز سے اس نے دو روٹی کھا لی اور لٹیا پانی کی پی، اور جناب سائے میں اپنے پھاوڑے کے لکڑی کے اوپر سر رکھ کے خراٹے لینے لگا. نواب صاحب منظر دیکھ رہے تھے، دیکھ کے تڑپ گئے کہ مزیدار زندگی تھی اس کی، کوئی مجھ سے یہ نوابی لے لے اور یہ نیند مجھے دلوا دے، کہ اس کا ہاضمہ دیکھو اور اس کی خراٹے والی نیند دیکھو، کاش کوئی مجھ سے یہ قلعہ لے لے اور یہ محل لے لے اور یہ دولت لے لے اور مجھے یہ والی سکون کی زندگی عطا ہو، آرام سے سوؤں، آرام سے کھاؤں، نہ کوئی غم نہ کوئی درد. یہ ہوتا ہے تو اس کو راحت حاصل تھی، نواب صاحب کو قلعے کے اندر راحت حاصل نہیں. اللہ تعالیٰ اپنے اللہ کی جو نافرمان ہوتے ہیں دنیا میں، ان کو سکون کی زندگی نہیں ملتی. اگر ہم چاہتے ہیں سکون کی زندگی تو اس کے لیے ضروری ہے کہ حیات المسلمین کی باتوں پہ عمل کریں اور قناعت اختیار کریں اور ساتھ ساتھ رضا بالقضا پانا. اللہ تعالیٰ توفیق کا منع تھا. اللہم فالحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. يا الله اپنے کرم اور اپنے فضل سے ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما اور آئندہ تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما اور سب گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. ہم سے ہمارے گناہوں کی وبال کو بھی دور فرما. ہم سے ہمارے گناہوں کو وبال بھی دور فرما. ہم سب کو دنیا اور آخرت میں یا اللہ عافیت کاملہ عطا فرما. عافیت کاملہ عطا فرما. حیات طیبہ نصیب فرما. حیات طیبہ نصیب فرما. قناعت نصیب فرما. قناعت نصیب فرما. رضا بالقضا نصیب فرما. رضا بالقضا نصیب فرما. دونوں جہاں میں راحتیں عطا فرما. عافیتیں عطا فرما. سلامتیاں عطا فرما. اپنے نیک مخلص بندوں میں داخل فرما. ہم سب کو اپنے نیک مخلص بندوں میں داخل فرما. ہماری ساری چھوٹی بڑی بیماریوں کو دور فرما. چھوٹی بڑی ساری بیماریوں پریشانیوں اور تکلیفوں کو دور فرما. یا اللہ ہم سب کا خاتمہ کامل و خالص ایمان پر فرما. ہم میں ہمارے متعلقین میں اور خواتین حضرات میں جتنے بیمار ہیں سب کو صحت عطا فرما. سب کو صحت عطا فرما. سب کو صحت عطا فرما. جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما. جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جو لوگ اپنے بچوں بچیوں کے رشتوں میں پریشان ہیں یا اللہ, یا اللہ غیر سے مدد فرما. یا اللہ ان کو بہتر سے بہتر نیک رشتے بروت نصیب فرما. یا اللہ, یا اللہ ہم کو ہر لمحہ سکون عطا فرما, چین عطا فرما, عافیت عطا فرما, راحت عطا فرما, اپنی یاد نصیب فرما. اگلے پچھلے چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو معاف فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم.